دعائے اتار، یا رب کریم، جو کوئی پانچ نمازوں کے فضائل کے 52 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، آمین۔ پانچ نمازوں کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچ نمازوں کے فضائل، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پانچ نمازوں میں فضیلت کی ترتیب، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی، جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ پانچوں نمازوں کے عظیم الشان فضائل۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی دو رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی چار رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے مؤکل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظریں ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی چار رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی ساتوں آسمانوں زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی تین رکعت ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شفق اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی چار رکعتیں ہیں، پڑھیں گے انہیں احمد اور ان کی امت، وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے۔ گزرے کہ پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا، اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا جو اس مہینے میں شرم ساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کے جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھے ہی جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ شیطان کا جھنڈا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رحمانی اور شیطانی گروہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے دو ٹولے دو گروپس ہی ہیں، نمبر 1 حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور نمبر 2 حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ ان کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت، بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان کا تین گرہ لگانا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں تین گرے یعنی تین گانٹھیں لگا دیتا ہے، ہر گرے یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا، پس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرے یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرے کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرے بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ صبح کے وقت مزے کی نیند کا سبب۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی تین گرہ لگا دیتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین گروہ یعنی گانٹھوں کے کھولنے کے لیے تین عمل ارشاد فرمائے جو بیان کردہ حدیث پاک میں موجود ہیں۔ وقت شروع ہوتے ہی سنت فجر پڑھ لینا بہتر ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 352 پر ہے، فجر کے اول وقت سنت پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے۔ پریشان حال ہو کر صبح کرنے والا کون؟ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے حصے پھر وہ خوش خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ یا الہی، فجر میں اٹھنے کا ہم کو شوق دے، سب نمازیں ہم جماعت سے پڑھیں وہ ذوق دے۔ شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ فجر کے لیے نہ جاگنا بڑی نحوست ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے حصے نماز کے لیے نہ اٹھنا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے نہ اٹھا، پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والے معنی زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیم رضوان فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا بڑی نحوست ہے۔ نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے، غیبت نہیں۔ شیطان واقعی پیشاب کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کھاتا پیتا اور نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ پیشاب بھی کر لے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ شیطان کو بھگائے گی اے بھائیو نماز، فردوس میں بسائے گی اے بھائیو نماز۔ شیطان کا سرما وغیرہ قوت القلوب میں ہے۔ شیطان کے پاس سعوت یعنی ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز، لعوق یعنی چاٹنے والی کوئی چیز، اور ضرور یعنی آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کی ناک میں سعوت ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب لعوق چٹاتا ہے تو اس کی زبان برا بولنے والی ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی آنکھ میں ضرور ڈالتا ہے تو رات بھر سویا رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تہجد یا فجر کے لیے اٹھنے کا مدنی نسخہ۔ نماز تہجد یا فجر میں اٹھنے کے لیے سوتے وقت پارا 16 سورۃ الکاف کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیجیے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ترجمہ کنز الایمان. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. تم فرما دو، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. تم فرماؤ، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. انشاءاللہ آیات مبارکہ کو پڑھنے کی برکت سے آنکھ کھل جائے گی. اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہو، وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی. جاگنے کے لیے الارم سیٹ کیجئے. مقررہ وقت پر بیدار ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بلکہ تین گھڑیوں پر الارم لگا کر سوئیں، تاکہ کسی وجہ سے ایک بند ہو جائے تو دو گھڑیاں جگانے کے لیے موجود رہیں. موبائل فون میں بھی الارم کی سہولت ہوتی ہے. اگر رات دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور نہ کوئی جگانے والا موجود ہے تو ضروری ہے کہ جلدی سوئیں. کہ فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے. نیند میں کمی لانے کے طریقے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ظہر کی جماعت سے قبل سونے والے کو مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک دوپہر کے وقت سو، مگر نہ اتنا کہ وقت جماعت آ جائے، تھوڑی سی دیر قیلولہ کافی ہے. اگر لمبی نیند سے خوف کرتا ہے تکیہ نہ رکھ، بچھونا نہ بچھا، کہ بے تکیہ اور بے بستر سونا بھی مسنون یعنی سنت ہے. سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب لگا ہوا رکھ کر فکر یعنی ٹینشن کی نیند غافل نہیں ہونے دیتی. کھانا جس قدر ہو سکے صبح سویرے کھا کہ سونے کے وقت تک کھانے کے سبب اٹھنے والی گرمی دور ہو جائے اور لمبی نیند کا سبب نہ بنے. سب سے بہتر علاج کم کھانا ہے. سوتے وقت اللہ پاک سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل یعنی بھروسہ رکھ. اللہ کریم جب تیری اچھی نیت اور سچا ارادہ دیکھے گا تو ضرور تیری مدد فرمائے گا. ایک جگہ فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر رات کی عبادت کا شوق رکھنا، بانج یعنی جو عورت بچہ نہیں جنتی اس سے بچہ مانگنا ہے. جو بہت کھائے گا وہ بہت پیے گا، جو بہت پیے گا وہ بہت سوئے گا، جو بہت سوئے گا وہ آپ ہی یہ بھلائیاں اور برکتیں کھوئے گا. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گویا ساری رات عبادت کی، حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ شرح حدیث۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر، تو جو یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب، دوسرے یہ کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کے برابر، کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری یعنی نفس پر بوجھ ہے، پہلے معنی زیادہ قوی یعنی زیادہ مضبوط ہے، جماعت سے مراد تکبیر اولی پانا ہے جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 509 پر ہے، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولی کی فضیلت پا گیا۔ تذکرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے جامع القرآن تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے، آپ کا ایک لقب ذوالنورین یعنی دو نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی، اور فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا، آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے، آپ کو صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ عثمان غنی کا اتباع رسول۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے، اپنی باتوں اور طور طریقوں میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب خوب اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ دو بار جنت خریدی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے، آپ نے اپنی مبارک زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 یعنی 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 یعنی 200 اونٹ، اور تیسری بار 300 یعنی 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر دو مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ کچھ نہیں۔ شرم و حیا، توازو یعنی عاجزی، اتباع سنت، خوف خدا اور فکر آخرت آپ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ یقینی جنتی ہونے کے باوجود جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ وفات شریف، حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال مسند خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال 82 ایئرز کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رحمت عالم کو خواب میں فرماتے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمعہ کی فجر با جماعت کی خصوصی فضیلت، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کا گمان یقین کے برابر ہوتا ہے، اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے میرا گمان یعنی خیال ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ نبی کا گمان یعنی خیال یقین کے برابر ہوتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جمعہ کی نماز فجر با جماعت پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں گناہ معاف ہو جانے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ملنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ فجر و عشاء 40 دن با جماعت پڑھنے کی عظیم الشان فضیلت، جو خوش نصیب مسلسل 40 دن تک فجر و عشاء با جماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ خادم نبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ دوزخ سے آزادی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں با جماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ رسائل کی برکت، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، با جماعت نماز کی ادائیگی کا ذہن بنانے، نماز کی خاطر میٹھی میٹھی نیند کو خاطر میں نہ لانے اور ہر حال میں رضا الہی پانے کے لیے جد و جہد فرمانے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنا نہایت مفید ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ فیصل آباد کے ایک نوجوان اسلامی بھائی بہت فیشن پسند تھے، جب بھی مارکیٹ میں نئے فیشن کی پینٹ شرٹ آتی یہ خرید لیا کرتے، دنیا کی مستی میں ایسے گم تھے کہ ان کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، ان کی والدہ فجر کی نماز کے لیے جگاتی تو کل سے پڑھوں گا، اس جمعہ سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا وغیرہ کہہ کر ٹال دیا کرتے۔ ان کے بڑے بھائی جو کالج میں پڑھتے تھے وہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، جس کے اثرات گھر تک بھی پہنچے۔ بڑے بھائی ایک دن سنت ابرے اجتماع سے واپس لوٹے تو مکتبۃ المدینہ کے چند رسائل لیتے آئے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ رسائل پڑھے تو ان کا دل چوٹ کھا گیا کہ اب مجھے بھی دعوت اسلامی والا بننا ہے۔ چنانچہ یہ بھی دعوت اسلامی کے سنت ابرے اجتماع میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے بیان کالے بچھو سنا۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی اور داڑھی شریف چہرے پر سجانا شروع کر دی۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی بنے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے درس نظامی میں داخلہ بھی لیا اور وکلا مجلس کے صوبائی ذمہ دار بھی بنے۔ اے بیمار عصیاں تو آجا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فجر و عصر کے فضائل، فرشتوں کی تبدیلیوں کے اوقات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہر بالغ کے ساتھ 62 فرشتے، 62 فرشتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یہاں فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 یعنی 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62۔ اسی لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر و عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلے ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا و انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے کے تحت لکھتے ہیں، اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب، حدیث پاک کے اس حصے، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کے تحت تحریر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ مطلب کہ اے مولا، جن بندوں کی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو، اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ فرشتوں والی حدیث کے عمدہ مدنی پھول۔ نماز ایک اعلی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر و عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہیں۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے، اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ فجر و عصر پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ فجر و عصر کی فضیلت کی حکمت۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر، لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائیں گی، دوسرے یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر زیادہ بھاری ہیں، جب ان پر پابندی کر لی تو انشاءاللہ بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا، لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ نجات کے لیے صرف یہ دو نمازیں ہی کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں، خیال رہے کہ ان دو نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں ہیں، نیز یہ دونوں نفس پر گرا یعنی بھاری ہیں کہ صبح و سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ یعنی زور شور کا، لہذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے۔ آمینہ کے چاند نے آسمان کا چاند دیکھ کر فرمایا، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، ان قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شرح، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث پاک کے اس حصے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خدا رحمان کے چاند نے آسمان کے چاند کو دیکھا، ڈوبنے والے گہنے یعنی کم رونق والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو نہ غروب ہو نہ گھنے یعنی جو نہ ڈوبے اور نہ جس کی روشنی میں کمی آئے، ظاہر کے چمکانے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو دل و جان روح و ایمان کو چمکاتا ہے، رات میں چمکنے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو ابد الآباد تک یعنی ہمیشہ ہر وقت دن رات چمکتا ہے اور چمکے گا، میں کیا کہوں، مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی بدر النبوتی والشمس الرسالتی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ، اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما نبوت کے چاند اور رسالت کے سورج پر، یوں کہہ لو کہ اس چاند کو جو سورج سے چمکتا ہے اس چاند نے دیکھا جو سورج کو چمکاتا ہے، جو دلوں پر دن نکالتا ہے، آسمان کا چاند بھی خوش نصیب ہے جسے محبوب و آلہ وسلم نے دیکھا، یہ چاند جسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں وہی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں پڑی ہیں۔ یہ حدیث عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کی دلیل ہے کہ مومن رب پاک کو محشر میں بھی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے، خیال رہے کہ جنت کی ساری نعمتیں نیک اعمال کا عوض یعنی بدلہ ہوں گی، خواہ اپنے مال کا، خواہ اپنے اعمال کا، خواہ اس کے اعمال کا جس کے طفیل جنت میں گیا، مگر دیدار الہی کسی عمل کا عوض یعنی بدلہ نہ ہوگا، خالص عطاء ذوالجلال یعنی اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی۔ ان دو نمازوں پر پابندی اس دیدار کی لیاقت و قابلیت پیدا کرے گی یعنی فجر و عصر کی پابندی۔ دنیا میں نماز ایسے پڑھو کہ گویا یعنی جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہاں حجاب یعنی پردہ ہے، وہاں حجاب یعنی پردہ اٹھ جائے گا، گویا ختم ہو جائے گا، اسے دیکھ کر اس سے کلام کرو گے۔ حدیث پاک میں موجود آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں تسبیح و تحمید یعنی اللہ پاک کی پاکی اور تعریف بیان کرنے سے مراد نماز ہے، کیونکہ فجر و عصر کی نماز میں رات اور دن کے محافظ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ نیز فجر کی نماز سونے کی غفلت کا وقت ہے، اور نماز عصر کاروبار سیر و تفریح کی غفلت کا وقت۔ ان وجوہ یعنی ریزن سے ان نمازوں کی تاکید زیادہ ہے۔ رب پاک فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک صبح کے قرآن یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے متعلق فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی۔ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ الفاظ و معنی، تیرا دل، اندھیرے میں ڈوبا ہوا دل، ماہ عرب، عرب کا چاند، مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروردگار کا سو بار دیدار۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی یعنی دل میں دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں سو بار زیارت ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں، اس یعنی اللہ پاک کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے، اور مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ، مسافت یعنی ڈسٹینس کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت یعنی سمت، ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دہنے رائٹ یا بائیں، لیفٹ، آگے یا پیچھے۔ اس یعنی رب کریم کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس طرح کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا یعنی پہنچتی نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ یعنی گھیرا کرے، یہ محال یعنی ناممکن، امپاسیبل ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 160 پر ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں، پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے، نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے ممبر، اور ان یعنی جنتیوں میں کا ادنا یعنی چھوٹے درجے کا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان یعنی خیال میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے یعنی رکاوٹ نہیں، اور اللہ کریم ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یعنی نافرمانیاں یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت یعنی کشادگی پھیلاؤ ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ جے میں وے کھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں وے کھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ یعنی جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں پاتا، اور جب اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ نماز عصر کا ڈبل اجر۔ حضرت سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، تم ان سے عبرت پکڑنا۔ دگنے اجر کی وجوہات کے مدنی پھول۔ پہلا اجر پچھلی امتوں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر عصر کی نماز پڑھنے پر ملے گا جس طرح دیگر نمازوں کا ملتا ہے۔ پہلا اجر عبادت پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر قناعت کرتے ہوئے خرید و فروغ چھوڑنے پر ملے گا، کیونکہ عصر کے وقت لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلا اجر عصر کی فضیلت کی وجہ سے ملے گا کیونکہ یہ صلاۃ وسطی یعنی درمیانی نماز ہے، اور دوسرا اجر اس کی پابندی کے سبب ملے گا۔ عمل ضبط ہو گیا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ایک ایسے روز کے بادل چھائے ہوئے تھے، ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے۔ آپ نے فرمایا، نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ نماز عصر چھوڑنے کے عادی پر اندیشہ کفر۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہے جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی، اور ضبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا، یا یہ مطلب ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ یعنی خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، جس سے اعمال ضبط یعنی برباد ہو جائیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر و ارتداد ہے۔ خیال رہے کہ نماز عصر کو قرآن کریم نے بیج کی نماز فرما کر اس کی بہت تاکید فرمائی، نیز اس وقت رات و دن کے فرشتوں کا اجتماع یعنی جمع ہونا ہوتا ہے، اور یہ وقت لوگوں کی سیر و تفریح اور تجارت کے فروغ یعنی بڑھنے اور مصروفیت کا وقت ہے، اس لیے اکثر لوگ عصر میں سستی کر جاتے ہیں۔ ان وجوہ یعنی ریزن سے قرآن شریف نے بھی عصر کی بہت تاکید فرمائی، اور حدیث شریف نے بھی۔ 40 منٹ 40 منٹس پہلے تیاری۔ حکایت، عارف باللہ ابو العباس حریسی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عصر کی تیاری اس وقت سے شروع کر دیتے جب ظہر کا وقت ختم ہونے میں 40 منٹ باقی ہوتے۔ آپ کی تیاری کا طریقہ یہ ہوتا کہ نگاہیں جھکائے مراقبے میں مشغول ہو جاتے، اور وسوسوں سے استغفار کرتے رہتے، اور ایسا اس لیے کرتے تاکہ آپ پر عصر کا وقت اس حالت میں آئے کہ بارگاہ الہی میں حاضری سے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک بیان نے کئی نمازی بنا دیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی اہمیت اپنے دلوں میں اجاگر کرنے، ہر نماز اہتمام کے ساتھ اپنے وقت کے اندر باجماعت پڑھنے، اور دوسروں کو نمازوں کے لیے تیار کرنے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیے۔ آئیے نمازی بننے بنانے کے متعلق ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ وزیر آباد پنجاب کے اسلامی بھائی اس وقت اسکول کے طالب علم تھے۔ کسی مبلغ دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کا کیسٹ بے نمازی کی سزائیں پیش کیا۔ ان کے بقول گھر میں والد صاحب کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ کیسٹ گھر میں چلایا، والد صاحب نے بھی وہ بیان سنا اور گھر والوں کو بار بار اس بیان کو سننے کی ترغیب دی۔ اس بیان کی برکت سے اس اسلامی بھائی کے گھر والے نمازی بن گئے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی بنے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ الحمدللہ ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہونے لگا۔ ان کے بھائی دعوت اسلامی کے نعت خواں بھی بنے اور جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے طالب علم بھی، جبکہ ان کے دو چچا زاد بھائی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کی سعادت پانے لگے۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال و مال وتر ہو یعنی چھین لیے گئے۔ وتر کا مطلب حضرت علامہ ابو سلیمان خطابی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وتر کا معنی ہے نقصان ہونا یا چھن جانا، پس جس کے بال بچے اور مال چھن گئے یا اس کا نقصان ہو گیا، گویا وہ اکیلا رہ گیا۔ لہذا نماز کے فوت ہونے سے انسان کو اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے گھر کے افراد اور مال و دولت کے جانے یعنی برباد ہونے سے ڈرتا ہے۔ میت کو قبر میں سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب مرنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ اے فرشتو، سوالات بعد میں کرنا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، یہ احساس منکر نکیر کے جگانے پر ہوتا ہے، خواہ دفن کسی وقت ہو، کیونکہ نماز عصر کی زیادہ تاکید ہے اور آفتاب یعنی سورج کا ڈوبنا اس کا وقت جاتے رہنے کی دلیل ہے، اس لیے یہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ حدیث کے اس حصے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اے فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ نصیب کرے۔ اسی لیے رب فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی یعنی حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، یعنی تمام نمازوں کی خصوصاً عصر کی بہت نگہبانی یعنی حفاظت کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے۔ خیال رہے کہ مومن کو اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے میں سو کر اٹھا ہوں، نزا وغیرہ سب بھول جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس عرض یعنی مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں پر سوال جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرین لحد میں، لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقسیم رزق کے اوقات۔ حضرت سیدنا امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے سید علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو کہ ہمارے جسموں کی غذا ہوتا ہے طلوع فجر سے یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر سورج ایک نیزہ نکل کر بلند ہونے تک یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے اور روح کی غذا یعنی معنوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا یعنی دل و دماغ کا سکون جس پر مبنی ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ روایت کا مقصد یہ ہے کہ ان اوقات کو غفلت میں نہ گزارو بلکہ ذکر و عبادت میں بسر کرو۔ منافقت کی ایک علامت، خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ آ جائے یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو کھڑا ہو کر چار چونچے مارے کہ ان میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرے۔ اس حدیث سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ دنیاوی کاروبار میں پھنس کر نماز عصر دیر سے یعنی مکروہ وقت میں پڑھنا منافقوں کی علامت یعنی نشانی ہے۔ دوسرے یہ کہ غروب سے 20 منٹ پہلے کراہت کا یعنی مکروہ تحریمی وقت ہے، وقت مستحب میں عصر پڑھنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ رکوع و سجدہ بہت اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد بازی نمازی کے سجدے کو مرغ کے چونچ مارنے سے تشبیہ دی جو وہ دانا چگتے وقت زمین پر جلدی جلدی مارتا ہے۔ عصر کے بعد نہ سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ نمازوں کے اندر خشوع اے خدا دے، پے غوث اچھا نمازی بنا دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سنت عصر کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ نمبر 2، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ نمبر 3، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔ عصر کی سنتوں کے بارے میں مدنی پھول، عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس میں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتوں میں پہلی اور 3ری رکعت کے شروع میں ثنا، اعوذ اور بسم اللہ پڑھیے۔ 2ری اور 4تھی رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے۔ 2 قعدوں میں التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھیے۔ 4 غیر موقعہ سنتیں شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہو جانے کی صورت میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائیے، مگر ظہر و جمعہ کی سنت قبلیہ یعنی فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنتوں میں 4 رکعت پوری کر لیجئے۔ اس مسئلے کی تفصیلی معلومات فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 129-136 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ مغرب کی نماز کے فضائل، مقبول حج و عمرہ کا ثواب۔ خادم نبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا یعنی جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کے ثواب کے برابر کی جائیں گی۔ نمبر 2، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔ نماز اوابین کا طریقہ، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیے، ہر 2 رکعت پر قعدہ کیجیے اور اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ و تسمیہ یعنی ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیے۔ 6ٹی رکعت کے قعدے کے بعد سلام پھیر دیجئے، پہلی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہیں تو 2-2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 666 پر ہے۔ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ خواہ یعنی چاہیں تو 1 سلام سے سب پڑھیں یا 2 سلام سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مغرب و عشاء کے درمیان عبادت کا ثواب، حضرت سیدنا عمر بن ابو خلیفہ رحمت اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں، ہم نے حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد جب ہم واپس ہونے لگے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، مغرب و عشاء کے اس درمیانی وقت سے لوگ غافل ہیں، یہ نماز اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز کا وقت ہے۔ جس نے اس دوران نماز کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کی گویا وہ جنت کی کیاری میں ہے۔ عشاء کی نماز کے فضائل، منافقوں پر نماز فجر و عشاء بھاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، سب نمازوں میں زیادہ گراں یعنی بوجھ والی منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین یعنی بیٹھنے میں بدن کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کے بل گھسٹتے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، کیونکہ منافق صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور وقتوں میں تو خیر جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، مگر عشاء کے وقت نیند کا غلبہ، فجر کے وقت نیند کی لذت انہیں مست کر دیتی ہے۔ اخلاص و عشق تمام مشکلوں کو حل کرتے ہیں، وہ ان میں ہے نہیں، لہذا یہ 2 نمازیں انہیں بہت گراں یعنی بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان ان 2 نمازوں میں سستی کرے وہ منافقوں کے سے کام کرتا ہے۔ منافقین عشاء و فجر میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت یعنی پہچان عشاء و فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث میں کون سے منافق مراد ہیں؟ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث میں بیان کردہ منافق سے مراد دور رسالت کے بدترین کفار نہیں، جو خود کو جھوٹ موٹ مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر دل سے کافر تھے، بلکہ یہاں مراد منافق عملی ہے جو کہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ حدیث کے اس حصے منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے سے مراد ہے ہم ان نمازوں کو چستی کے ساتھ اور خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد آنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، جبکہ منافقین پر یہ نمازیں بھاری ہیں، اس لیے وہ انہیں بشاشت یعنی خوشی اور چستی کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں، واضح رہے کہ منافق عملی عبادت قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عادت کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، اور چونکہ اس کا نفس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتا ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھتا ہے۔ آگے مزید تحریر کرتے ہیں، بعض عارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کا قول ہے نماز فجر با جماعت پابندی سے پڑھنے سے دنیا کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، نماز عصر و عشاء میں جماعت کی پابندی سے زہد پیدا ہوتا یعنی دنیا سے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے، خواہشات کی پیروی سے نفس باز رہتا ہے۔ نماز عشاء سے پہلے سونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حکام کو ایک فرمان لکھا جس میں یہ بھی ہے کہ جو عشاء سے پہلے سو جائے خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے متعلق مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعائے ضرر اظہار غضب یعنی ناراضی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ خیال رہے کہ نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنا یہ دونوں ہی کام سنت کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے، لیکن نماز سے پہلے سو کر نماز ہی نہ پڑھنا اور ایسے ہی عشاء کے بعد جاگ کر فجر قضا کر دینا حرام ہے، کیونکہ حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے۔ عشاء سے قبل سونا مکروہ ہے، بارِ شریعت میں ہے دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی تین صورتیں، نمبر ون علمی گفتگو، کسی سے مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا، اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔ نمبر ٹو جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر تھری معانست کی بات چیت کرنا، جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لیے کلام کرنا یہ جائز ہے، اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نمازوں کے ناموں کی وجہ، فجر، فجر کا معنی صبح ہے، چونکہ فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو فجر کی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہر، ظہر کا ایک معنی ہے زہیرہ یعنی دوپہر، چونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ عصر، عصر کا معنی دن کا آخری حصہ، چونکہ یہ نماز اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ مغرب، مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کا وقت ہے، چونکہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے۔ عشاء، عشاء کے لغوی معنی رات کی ابتدائی تاریکی کے ہیں، چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو پانچوں نمازوں کا پابند کر دے، پئے مصطفیٰ ہم کو جنت میں گھر دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کے فضائل، جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس، ہم ناقدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سید الایام یعنی سب دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، کیونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعہ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے، اللہ کریم نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28 پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 سنہ عیسوی روزے دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی یعنی ٹھہرے، دوشنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، چہار شنبہ یعنی بدھ، پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، روزے جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم یعنی سفر فرمایا، نبی بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کے معنی، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ یعنی ریزن سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے اروبا کہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی، اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ 3 جمعے سستی سے چھوڑے، اس کے دل پر مہر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین، یعنی جس کا ادا کرنا عاقل و بالغ مسلمان مرد پر ضروری ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ امامت کا مصلی، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نماز جمعہ کے لیے کافی پہلے پہنچ جانے، پہلے صف پانے اور تکبیر اولی کا ثواب کمانے کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائے رہیے۔ آئیے مدنی بہار سنیے۔ حالیہ پنجاب کے قریبی علاقے میں رہنے والے نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے پہلے ڈرامے اور فحش فلمیں دیکھنے اور گانے باجے سننے کے عادی تھے۔ ان کی کمر میں درد رہنے لگا تو اس کا گناہوں بھرا علاج انہوں نے شراب نوشی میں ڈھونڈا۔ نمازیں پڑھنا تو ایک طرف، انہیں نماز پڑھنے کا درست طریقہ تک معلوم نہیں تھا، لیکن ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہتا کہ مسلمان ہو کر مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ان کی ورک شاپ پر کام کرنے کے لیے ملازم ہوئے تو انہیں مبلغ دعوت اسلامی کا امامہ، داڑھی اور سنت پر عمل کرنا بہت پسند آیا کہ یہ نوجوان عام لوگوں سے کتنا مختلف ہے۔ اسلامی بھائی کی صحبت رنگ لانے لگی اور وہ ان کو بھی ترغیب دے کر نماز کے لیے مسجد میں لے جاتے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو مبلغ دعوت اسلامی کی ترغیب پر انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کیا، گناہوں سے تائب ہوئے اور عید کے موقع پر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا۔ اعتکاف میں وہ دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگ گئے، پھر 41 دن 41 ڈیز کا مدنی قافلہ کورس بھی کیا۔ بعد میں ذہن بنا تو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا۔ بالآخر امامت کورس کرنے کے بعد ایک مسجد میں امامت کی، ان کے وسیلے سے دعوت اسلامی کی برکتیں اہل خانہ کو بھی ملی اور الحمدللہ گھر میں مدنی ماحول بن گیا۔ انشاءاللہ بھائی سدھر جاؤ گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کے امامے کی فضیلت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک اور فرشتوں کے درود بھیجنے کے معنی، اے عاشقان نماز، بیان کردہ حدیث پاک میں اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کا جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے والوں پر درود بھیجنے کا ذکر ہے۔ یاد رہے اس سے معروف درود مراد نہیں، بلکہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے استغفار کرنا یعنی مغفرت طلب کرنا۔ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے، شفا داخل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب، حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ یعنی خیرات کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ یعنی فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے یعنی سورج نکلنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول یعنی پہلے آنے والے ہیں۔ پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے، وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہو، یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح و سویرے جاتے ہیں۔ نیز دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید و فروخت اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں کا حج، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ سب دنوں کا سردار، ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں پانچ خصوصیتیں ہیں۔ نمبر ون، اللہ پاک نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نمبر ٹو، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور نمبر تھری، اسی میں انہیں وفات دی، اور نمبر فور، اس میں ایک ساعت یعنی گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر فائیو، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جانوروں کا خوف قیامت۔ ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان ڈھونڈو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن جس ساعت یعنی گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ صاحب بہار شریعت کا ارشاد۔ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں یعنی گھڑیوں وقتوں کے بارے میں دو قول قوی یعنی مضبوط ہیں۔ نمبر ون، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر ٹو، جمعہ کی پہلی یعنی آخری ساعت۔ حکایت۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ ہر جمعہ کو 1,44,00,000 جہنم سے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 600,000 آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ عذاب قبر سے محفوظ۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ تا جمعہ گناہوں کی معافی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت یعنی طاقت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ تذکرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا اظہار اس فرمان عالی شان سے کرتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں، آپ فارسیون نسل ہیں، فارس کے شہر اصفہان کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تلاش دین میں دیس چھوڑ کر پردیسی بنے، پہلے عیسائی بنے، ان کی کتابیں پڑھیں، بہت مصیبتیں جھیلیں، حتیٰ کہ انہیں بعض عربیوں نے غلام بنا لیا اور یہود کے ہاتھ فروخت کر دیا، ان کے آقا نے انہیں مکاتب کر دیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مال کتابت یعنی آزادی کے لیے طے شدہ مال ادا کر کے آزاد کر دیا۔ آپ 10 سے زیادہ آقاؤں کے پاس پہنچے، حتیٰ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو۔ آزادی کے بعد تمام غزوات میں شرکت۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے، پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزاد ہوئے، اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ ہی کا تھا۔ سیدنا سلمان کی شان۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو والہانہ محبت تھی، اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان مصطفیٰ سے مالا مال ہوتے۔ اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت سے سلمان و منا اہل البیت یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں جیسی خوشخبری سننے کی سعادت پائی، اور ایک اور مقام پر اس عظیم بشارت سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق یعنی آرزو مند ہے۔ سادگی کی انوکھی حکایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عرصے تک مدینہ شریف میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں رہائش اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صحابی رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرم سار ہو کر آپ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا خوب پسند کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں عزت عنایت ہو، کبھی بھی خوار مت کرنا۔ خدا سلمان کا صدقہ ہماری مغفرت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ مرحوم والدین کو ہر جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ غمزدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ پاک کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ جمعہ کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کو جائے۔ اور نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا، اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھیے، خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے یعنی سیٹرڈے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلاً 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ 10,000 برس کے روزوں کے برابر۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ 5 شنبہ یعنی جمعرات کا یا شنبہ یعنی ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ جمعہ کا روزہ کب مکروہ ہے؟ جمعہ کا روزہ ہر صورت میں مکروہ نہیں، مکروہ صرف اسی صورت میں ہے جبکہ کوئی خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھے۔ چنانچہ جمعہ کا روزہ کب مکروہ ہے، اس سلسلے میں فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 559 سے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جمعہ کا روزہ نفل رکھنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے جمعہ کا روزہ رکھا، دوسرے نے اس سے کہا، جمعہ عید المؤمنین یعنی مسلمانوں کی عید ہے، روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے، اور باصرار بعد دوپہر کے روزہ توڑوا دیا۔ جواب، جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے، اس کا روزہ بالتخصیص یعنی خصوصیت کے ساتھ چاہیے مکروہ ہے، مگر نہ وہ کراہت کے توڑنا لازم ہوا، اور اگر خاص بنیت تخصیص یعنی خصوصیت نہ تھی تو اصلاً یعنی بالکل کراہت بھی نہیں۔ اس دوسرے شخص کو اگر نیت مکروہا پر اطلاع نہ تھی، جب تو اعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا، اور روزہ توڑوا دینا شرعہ پر سخت جرت اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دینا کافی تھا، نہ کہ روزہ توڑوانا، اور وہ بھی بعد دوپہر کے، جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سوا کسی کو نہیں۔ توڑنے والا اور توڑوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، توڑنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ اصلاً بالکل نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مدنی حلیہ دیکھ کر متاثر ہو گئے، جمعہ کے دن مختلف نیکیوں کا ثواب کمانے کی حرص بڑھانے، درود و سلام کی کثرت فرمانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ڈھہر کی ضلع گھوٹ کی سندھ کے اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آنے سے پہلے آوارگی اور گرل فرینڈز کے چکر میں مبتلا تھے۔ دن دیکھتے نہ رات ساؤنڈ سسٹم پر اونچی آواز سے خوب گانے سنتے، گھر والے سمجھاتے، لیکن یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے۔ ایک دن کسی جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نعت شریف پڑھنے کی آواز سنی جو ان کو بہت پسند آئی۔ یہ آواز کے رخ پر چلتے چلتے محفل نعت میں پہنچ گئے، جہاں سفید لباس، سر پر امامہ شریف، اوپر سفید چادر اوڑے، زلفوں اور داڑھی والے نعت خواں نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ ان کے دل پر چوٹ لگی کہ میری بھی کیا زندگی ہے، زندگی کا لطف تو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس محفل نعت میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نماز پڑھنے کی پکی نیت کی اور پڑھنی بھی شروع کر دی۔ پھر ان کے کسی جاننے والے نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے رمضان مبارک کے اعتکاف میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی۔ یہ تو پہلے ہی سے دعوت اسلامی والوں کے شیدائی تھے، فوراً راضی ہو گئے۔ اعتکاف میں ایک کلام پڑھا گیا، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، جسے سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر عصر کے بعد فکر آخرت کے متعلق بیان ہوا تو ان کے دل میں ہلچل مچ گئی، انہوں نے پچھلے گناہوں سے پکی توبہ کر لی۔ اس کے بعد چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ الحمدللہ اعتکاف کے بعد اپنے علاقے میں صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانے لگے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے ہوئے ایک حلقے کی ذمہ داری تک بھی پہنچے۔ گیت گانے کی عادت نکل جائے گی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بیجا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب۔ ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ قبر والدین پر یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا 3000 مغفرتیں۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ یاسین شریف میں 5 رکوع 83 آیات 729 کلمات، 5 رکوع 83 آیات 729 کلمات اور تقریباً 3000 حروف ہیں۔ انشاءاللہ تقریباً 3000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کو یاسین پڑھنے والے کی مغفرت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی. روحیں جمع ہوتی ہیں, جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں, لہذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا, اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے. دونوں جمعہ کے درمیان نور. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے, جو شخص بروز جمعہ سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا. کعبے تک نور. ایک روایت میں ہے, سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا. سورہ حامیم الدخان کی فضیلت. ہم گناہگاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بنائے گا. ایک روایت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. 70,000 فرشتوں کا استغفار. اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص رات میں سورۃ الدخان پڑھے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے. جمعہ کو فجر سے پہلے استغفار کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو و اتوب الیہ, ترجمہ, میں اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو و اتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. نماز جمعہ کے بعد اللہ کریم پارا 28 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح یعنی کامیابی پاؤ. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزان العرفان صفحہ 1025 پر فرماتے ہیں, اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش یعنی روزی روزگار کے کاموں میں مشغول ہو, یا طلب علم, یا عیادت مریض, یا شرکت جنازہ, یا زیارت علماء, یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو. جمعہ کی سنتیں. نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا, مسواک کرنا, اچھے اور سفید کپڑے پہننا, تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے. غسل جمعہ کا وقت. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون یعنی سنت ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، لہذا جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ غسل جمعہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ جنت میں پیچھے رہنے سے مراد ہے کہ جنت میں داخل ہونے یا جنت کے درجات میں پیچھے رہے گا تو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے یعنی چپ رہو کہنے والے کو جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ چپ چاپ خطبہ سننا فرض ہے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں، یہاں تک کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، خطیب امر بالمعروف کر یعنی نیکی کا حکم دے سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں اور خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ خطبہ سننے والا درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علی مردوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ نکاح سننا بھی واجب ہے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہ ہما۔ پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہوں چھوڑ دینا واجب، یہاں تک کہ راستے چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ یعنی ڈر ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لہذا التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب صاحب قبل از اذان خطبہ ممبر پر آنے سے پہلے یہ اعلان فرمائیں، بسم اللہ کے سات حروف کی نسبت سے خطبے کے سات سیون مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے، لہذا جو صفوں میں دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ خطیب کے منبر کی طرف مڑ جائیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، دو زانوں جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں یعنی رانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاء اللہ دو رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے، خطبے میں کھانا پینا، بات کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ وہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ جمعہ کے فضائل سے خوب نفع اٹھانے اور منقول قرآنی سورتیں پڑھنے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے واہ کینٹ کے نوجوان اسلامی بھائی بہت سے دوسرے نوجوانوں کی طرح موبائل فون کے رسیا تھے، اپنے موبائل پر گانے سنتے، فلمیں دیکھتے، رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے، تاخیر سے سوتے تو تاخیر سے اٹھتے، فجر اور باقی نمازیں بھی قضا کر دیتے۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، ماں کے سمجھانے پر سمجھتے نہیں تھے۔ ان کے محلے میں کچھ دعوت اسلامی والے رہتے تھے جنہوں نے ان پر انفرادی کوشش کی کہ آپ عاشقان رسول کی صحبت میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں، وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جس میں نماز کا درست طریقہ، قرآن پاک صحیح پڑھنا وغیرہ شامل ہے۔ یوں یہ اپنے شہر کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب اعتکاف سے واپس آئے تو الحمدللہ گناہوں سے توبہ کر چکے تھے، نماز پڑھنے لگے اور اپنی والدہ کے فرما بردار بھی بن گئے۔ ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی سعادت بھی ملی۔ بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھیں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جسم کو کمزور کرنے والی چیزیں، اطباء کہتے ہیں یہ چیزیں بدن کو کمزور کر سکتی ہیں، فکر و غم زیادہ کرنا، نہار منہ زیادہ پانی پینا، کبھی کبھار تھوڑا سا پانی پی لینا نقصان دہ نہیں، اور ترش یعنی کھٹی چیزیں کثرت سے کھانا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔